الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورة قمر کی آیات ہم پڑھ رہے تھے پچھلی کلاس میں بھی اور بلبلوں سے پچھلی کلاس میں بھی, ان کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر پڑھ لیا تھا اور مارک مسائل چل رہے تھے. اس میں جو آخری بات ہم نے کری تھی پچھلی کلاس کے اندر کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, تو اس سے مراد جو ہے وہ ذکر والی آیات ہے. ٹھیک ہے, یہ ذکر والی آیات اگر آپ میں سے کوئی بتا دے کہ مراد کیا ہے, ذکر والی آیات کیا ہوتی ہیں, یہاں پر لفظ ذکر سے کیا مراد ہے؟ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, تو ذکر سے کیا مراد ہے یہاں پر, کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک کلاس ہے نا, یہ خالی ایک ون سائیڈڈ بیان تو نہیں ہے, تو اس میں تو انٹریکٹیو معاملہ چلتا ہے. آپ بھی کوئی سوال کر سکتی ہیں اور یہ عاجز بھی کوئی سوال کر سکتا ہے, تو کلاس کا یہ تو فائدہ ہوتا ہے. تو پچھلا کتنا یاد ہے اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے. کسی کو یاد ہے کہ لفظ ذکر سے اس آیت میں کیا مراد ہے؟ اوپن بک ٹیسٹ ہے, اوپن بک کوئز, بک آپ کے سامنے امید ہے کہ کھلی بھی ہوگی, اب نہیں کھلی ہے تو ہمارا قصور تو نہیں. جی, ذکر سے یہاں پر کیا مراد ہے سمجھنا. سمجھنا نہیں مراد ہے, نہیں, کچھ اور. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا, اور تحقیق کے ہم نے آسان کر دیا, الْقُرْآنَ, قرآن کو, لِلذِّكْر, ذکر کے لیے, فَهَلْ مِن مُدَّكِر, بس کوئی ہے جو کہ, اب مُدَّكِر کا ترجمہ بتا دیں گے تو پھر ذکر کا ترجمہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. اوپن بک ٹیسٹ مطلب یہ ہے کہ کسی کے سامنے بھی کتاب نہیں ہے. ماشاء اللہ, بڑی اچھی اسٹوڈنٹس ہیں یہاں, کتاب تو کم از کم سامنے ہونی چاہیے. نہیں, اگر فزیکل کتاب نہیں ہے تو کم از کم آن لائن لنک ہے, اسی کے اوپر کلک کر کے کھول لینا چاہیے اپنے پاس. ہاں جی, ذکر کا مطلب نہیں پتا کسی کو یہاں پر؟ بڑی اچھی بات ہے کہ قرآن سننے کے لیے آپ لوگ آئی ہوئی ہیں اور آ جاتی ہیں صبح صبح, بلکہ آج تو اکثر لوگوں نے شاید روزہ بھی رکھا ہوا ہوگا 15 شعبان کی وجہ سے, پھر بھی ماشاء اللہ کلاس میں آ گئے ہیں. ذکر کا مطلب انہوں نے لکھا یاد دہانی, یاد دہانی. نہیں, یہاں پر بھی یاد دہانی کا لفظ اس کو ڈسکرائب نہیں کرتا,
یاد دہانی کے لفظ سے بھی بات بنتی. کتاب تو کھولنی چاہیے نا سامنے, یہ تو اس بات نہ بنی نا کہ کتاب ہی نہیں کھولیں گے. کیا مطلب ہے یہاں پر ذکر کا؟ ہم بھی آگے نہیں بڑھیں گے جب تک آپ مطلب نہیں بتائیں گے. جی تحقیق کے ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا, بس کوئی ہے ذکر قبول کرنے والا؟ ذکر قبول کرنا مدکر, ذکر قبول کرنے والا, تو ذکر کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ ذکر کا کیا مطلب ہے؟ میسج نہیں, ذکر کا مطلب میسج تو بالکل بھی نہیں. سوچنا, ابھی سارے بیٹھ کر کے سوچ رہے ہیں تو ذکر کا مطلب سوچنا ہو گیا؟ نہیں, اس قرآن کو ہم نے سوچنے کے لیے آسان کر دیا. کیا مطلب بھائی؟ کتاب ہی کھول لیں, اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم کتاب ہی کھول لیں کہ اس پر غور کیا جائے. نہیں نہیں, غور تو آپ کسی بھی چیز پہ کر سکتے ہیں. کوئی بیٹھ کر کے فلکیات, ایسٹرولوجی, اس کی کتاب کے اوپر غور کرنا شروع کر دے, وہ کون سا مشکل کام ہے بھائی؟ سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا, لیکن غور تو کر سکتا ہے نا ہر بندہ. غور کرنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی بات نہ بنی. دیکھیں ایک بڑی اہم بات ہے, اصول کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم فرماتے ہیں نا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے کہ علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں نہیں پتا ہے, اگر تمہیں علم نہیں ہے تم علم والوں سے پوچھو. ٹھیک ہے, اب میں یہ آیت آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ اس کے اندر لفظ ذکر استعمال ہوا اور ذکر کا مطلب علم ہے, میں اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ وہ اس آیت میں لفظ ذکر کا مطلب علم ہے, یہاں پر علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ بھائی پہلی بات تو یہ کہ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو ہم پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ پوچھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہ آج سوال کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو کسی کو اس کا جواب نہیں آ رہا, صحیح ہے. تو اب جو صحیح ریسپانس ہے نا وہ کیا ہے؟ جب جواب نہیں آتا ہے تو صحیح ریسپانس یہ ہے کہ بھائی ہمیں نہیں آتا آپ بتا دیجئے, ہمیں نہیں آتا آپ بتا دیجئے. ٹھیک ہے, یہ ریسپانس جو ہے نا یہ صحابہ کرام اکثر دیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, اکثر یہ ریسپانس ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں, کیا مطلب ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے, یہ ریسپانس جو ہے نا یہ بھی بڑا اچھا ریسپانس ہے. ہمیشہ سوال کا جواب معلوم ہونا ضروری نہیں ہے, سوال کا جواب معلوم ہونا ضروری نہیں ہے طالب علم کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن اپنی لا علمی کا اعتراف کر لینا یہ ضروری ہے. اپنی لا علمی کا اعتراف کرنا یہ ضروری ہے, یہ لازمی ہے. ٹھیک ہے, تو تو اس کے اندر شرمانا نہیں چاہیے، اس کے اندر جھجکنا نہیں چاہیے. یہ کوئی تھوڑی کوئی کہ بھئی بس کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنی طرف سے وی ہیو ٹو کم اپ ود این آنسر. نو، وی ڈونٹ ہیو ٹو کم اپ ود این آنسر. ہمیں اپنی طرف سے کوئی جواب گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے. گھڑنا جس کو کہتے ہیں نا، جواب گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں آتا تو ہم پوچھ لیں، بتا دیں کہ ہمیں نہیں آتا. ٹھیک ہے، شیطان جو ہے نا وہ ہم سے بہت ساری غلطیاں کرواتا ہے، بہت ساری غلطیاں. ان میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ تمہیں پہلے سے پتا ہے، تمہیں سب کچھ پتا ہے، یا تمہیں پہلے سے پتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم سے نا یہ اعتراف، یہ ایڈمیشن نہیں کرنے دیتا ہمیں کہ ہمیں نہیں پتا، ہے نا. شیطان ہمیں یہ اعتراف نہیں کرنے دیتا کہ ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو بھائی شیطان کو ہم نے ہرانا ہے نا، شیطان تو ہمارا دشمن ہے نا، تو شیطان سے تو ہماری دشمنی چل رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے. تو اب اس لڑائی کے اندر ہم شیطان کو ہرائیں گے تو پھر بات بنے گی نا، پھر ہم کامیاب ہوں گے نا. ٹھیک ہے، تو ہم تو اسی سے ہر وقت ہارتے چلے جاتے ہیں، ہر وقت اسی سے ہار رہے ہوتے ہیں. وہ جو چاہتا ہے ہم سے کرواتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا جو چیز ہمیں کرنی چاہیے وہ ہمیں نہیں کرنے دیتا، تو ہم تو ہر وقت ہی ہار رہے ہیں شیطان سے، ہے نا بھائی. تو بھائی نہیں پتا تو بول دینا چاہیے کہ ہاں ہمیں نہیں پتا، آپ بتا دیجئے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ ایٹیٹیوڈ کہ ہمیں نہیں پتا، یہ ایٹیٹیوڈ، یہ کامیاب لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا، آپ بتا دیجئے. اور جس کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا نا، وہ ناکام انسان ہوتا ہے. تو ہم انفارچونیٹلی ہماری تقریباً قوم کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم نے ایڈمٹ نہیں کرنا کہ ہمیں نہیں پتا، ہم نے اس بات کا اعتراف نہیں کرنا. ہم اس کے اندر اپنی حتک سمجھتے ہیں، بہت اپنے لیے نا بے عزتی سمجھتے ہیں، اور اپنے لیے بہت یعنی ایمبیرسمنٹ سمجھتے ہیں کہ جی میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا، میں کیسے یہ بات مان لوں کہ مجھے نہیں پتا. تو یہ ہماری انسانی ناکامی ہے نا. ٹھیک ہے، تو اپنا ایٹیٹیوڈ ہمیں یہ بنانا چاہیے کہ ایک علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے لیے سوال پوچھنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ خود ہمیں حکم فرماتا ہے، فاسألوا، سوال پوچھو، اہل ذکری، علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو. یعنی اگر تمہیں پہلے سے پتا واقعی ہے، ٹھیک ہے، پھر سوال نہ پوچھو، لیکن اگر نہیں پتا تو سوال پوچھو. اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا قرآن کے اندر نا. ٹھیک ہے، تو اس آیت کے اندر ذکر کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا. ٹھیک ہے، نصیحت حاصل کرنا یہ سوچنے سے مختلف ہے. یہ چیز میسج تو خیر بالکل ہی اس سے تعلق نہیں رکھتا. یاد دہانی بھی ہے کہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. یاد دہانی کا مطلب ہوتا ہے آپ کو پہلے سے کوئی چیز پتا ہے، اس کو آپ کو ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، سمجھنا بھی نصیحت حاصل کرنا از ناٹ دا سیم تھنگ. سمجھنا الگ چیز ہوتی ہے، نصیحت حاصل کرنا الگ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ قرآن کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ٹھیک ہے، اتنی سی بات ہے بس. ٹھیک ہے جی، کوئی سوال ہے؟ آگے چلیں. تو پھر یہی کہا تھا کہ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے اپنے مضامین عبرت و نصیحت کو ایسا آسان کر کے بیان کیا ہے کہ جس طرح بڑے سے بڑا عالم و ماہر فلسفی اور حکیم، حکیم سے مراد وہ حکمت کی دوائیں دینے والا نہیں، حکیم سے مراد حکمت والا، وزڈم والا، جس کو وائز گائے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بڑے سے بڑا فلسفی اور حکیم اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اسی طرح ہر عامی جاہل، عامی مطلب عام انسان، ٹھیک ہے، جاہل کا مطلب کہ جس کے پاس علوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی پڑھا بہت کتابیں وغیرہ جس نے نہیں پڑھی ہوئی اس کو جاہل کا، ٹھیک ہے، جس کو علوم سے کوئی مناسبت نہ ہو وہ بھی عبرت و نصیحت کے مضامین قرآنی کو سمجھ کر اس سے متاثر ہوتا ہے. عبرت و نصیحت والے مضامین جو قرآن کے اندر ہیں نا, ایون عامی جاہل بھی ان سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور متاثر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آگے لکھا تھا انہوں نے کہ حفظ کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کیا گیا ہے, نہ کہ اجتہاد اور استنباط احکام کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو پچھلی کلاس میں ہم نے استنباط کا مطلب بتایا تھا, کسی کو یاد ہے استنباط کا مطلب کیا تھا؟ استنباط کیا چیز ہوتی ہے؟ کتاب سامنے ہوگی, اس کے اوپر کچھ لکھا ہوگا تو ابھی بتا بھی سکیں گے, لیکن جو ثابت ہو گئی یہ بات وہ یہ ہے کہ کسی کے آگے بھی, کسی کے سامنے بھی کتاب نہیں, a very bad situation. کنویں کی تہ سے نکالنا, چلے الحمد للہ بلا رہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یاد تھا یا آپ نے لکھا ہوا تھا, بہت اچھی بات ہے. کنویں کی تہ سے نکالنا, کیا نکالتے ہیں؟ پانی نکالتے ہیں نا کنویں کے اندر, تو کنویں کو کھودا کسی لیے رہتا ہے؟ پانی نکالنے کے لیے نا. ٹھیک ہے, تو کنویں کی تہ سے پانی نکالنا اس کو استنباط کہتے ہیں. اور یہاں پر یہ جو لفظ استعمال کیا ہے یہ پانی نکالنے کے لیے استعمال نہیں کیا ہے, کیونکہ یہاں تو علم حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے, قرآن کو سمجھنے کی بات ہو رہی ہے نا. تو اب یہاں پر پانی کی بجائے علمی مسائل مراد ہے. ٹھیک ہے نا, علمی مسائل. اور وہ یاد ہے مسائل کا لفظ کیا تھا؟ مسائل کے لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بھی چلیں آپ ہی بتائیں, آج لگتا ہے کوئز کی کلاس چلے گی. مسائل کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوال پوچھنا. چلیں ٹھیک ہے, کم از کم آپ نے سوال تک پہنچ گئیں. مسائل کا مطلب ہوتا ہے کہ کوشچنس. ٹھیک ہے, سوال پوچھنا نہیں بلکہ سوال پوچھنے کا مقام. ٹھیک ہے نا, سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی آسکڈ, وہ ہوتے ہیں مسائل. ٹھیک ہے, جن چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے ان کو مسائل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, مسائل وہ نہیں ہوتے کہ جی میرے گھر میں پانی نہیں آتا, میرے گھر میں بجلی نہیں آتی, اور میرے گھر میں ہر وقت جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں, اور اتنی تو اس وجہ سے میں بس اپنے مسئلے جو ہے نا وہ بیان کرتی رہتی ہوں لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے, میں ان کے بارے میں کمپلین کرتی رہتی ہوں, یا میں بس, یہ مسائل نہیں ہوتے. مسائل ہوتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ, یا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جی میں کیا کروں اس سچویشن میں نا, تو مجھے سوال کرنا ہے اس کے, اس سچویشن مجھے اس, یعنی اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے سوال کرنا ہے, پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, اہل ذکر سے پوچھنا ہے, جن کو کہ پرابلم کو سالو کرنا آتا ہے, مجھے سوال کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو عربی زبان میں لفظ مسئلہ استعمال ہوا اس کے لیے نا. ٹھیک ہے, پوچھنا چاہیے, خالی جو ہے وہ بیان کرنا. اور اس میں کیا ہوتا ہے, ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہمیں جب کوئی مسئلے پیش آتے ہیں تو ہم صرف بیان کرنا چاہتے ہیں. بیان کرنے کا مطلب کیا کہ ہم سننا نہیں چاہتے, کیونکہ ہم کسی کے سامنے اپنے مسئلے بتاتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو اگر وہ ہمیں کوئی سلیوشن دے اس کے لیے, ہمیں کوئی بات سمجھائے, تو ہم تو اس کے منہ پہ ہاتھ ہی رکھ دیتے ہیں نا کہ نہیں نہیں مجھے سلیوشن نہیں چاہیے, میں مجھے تمہاری نصیحت نہیں چاہیے, تم صرف سنو مجھے, تم صرف مجھے سنو. آئی وانٹ ٹو وینٹ. وینٹ کرنے کا مطلب پتہ ہے نا, انگریزی کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے آئی وانٹ ٹو وینٹ, یعنی مجھے تو بس اپنے دل کی بھڑاس نکالنی ہے, میں سننا کچھ نہیں چاہتی. یا میں سننا کچھ مرد بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, میں سننا کچھ نہیں چاہتا, مجھے صرف دل کی بھڑاس نکالنی ہے, آئی جسٹ وانٹ ٹو وینٹ. ٹھیک ہے, حالانکہ مسئلہ تو تھا پوچھنے والی چیز ہے نا, اہل ذکر کے سامنے جائیں, اہل علم کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ جی میری زندگی میں یہ پرابلم ہے, میں اس کو کیسے سالو کروں. ٹھیک ہے نا, تو یہ پوچھنے کی چیز ہوتی ہے نا. صحیح, تو اب یہ جب کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا جواب کہاں سے آئے گا؟ اس کا جواب علم والے دیں گے نا, تو علم والے جواب کیسے دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, علم والوں کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی ہے نا. یہ جو علماء ہوتے ہیں, مشائخ ہوتے ہیں, یا ڈاکٹر ہوتے ہیں, حکیم ہوتے ہیں, ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی مریض ان کے پاس آئے یا کوئی سوال کرنے والا ان کے پاس آئے, ان کے پاس اپنا سوال رکھے تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہونی شروع ہو جائے, جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئیں اور ان کو جو ہے وہ اس کا جواب بتا دیں, ایسا تو نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے, بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو علم موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے, اپنے بڑوں سے سیکھا ہوتا ہے, پوچھ پوچھ کر کے علم حاصل کیا ہوتا ہے, اب اسی علم کے اندر یہ غوطہ لگاتے ہیں. غوطہ لگانے کا مطلب ڈائیو کرتے ہیں اپنے علم کے اندر, ٹھیک ہے, استنباط کرتے ہیں اس علم سے, اور پھر وہاں سے کوئی جواب نکال کر کے سائل کو بتاتے ہیں, سوال کرنے والے کو جواب بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو قرآن کے اندر قرآن کا علم ان کے پاس ہوتا ہے اگر, ٹھیک ہے نا, جیسے قرآن کے عالم ہے, تو اب یہ قرآن کے علوم کے اندر غوطہ لگائیں گے, یعنی سوچیں گے, غور و فکر کریں گے, اور اس کے اندر سے کوئی جواب نکال کر کے پوچھنے والے کو بتائیں گے. اسی وجہ سے اس کو استنباط کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو استنباط کرنا ہے نا, یہ عامی اور جاہل کے لیے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کسی یعنی نان اسکالرلی پرسن کے لیے قرآن سے مسائل کا استنباط کرنا ممکن نہیں ہے, اس کے لیے بہت گہرے علوم کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, جس میں عمرے صرف کرنے والے علماء راسخین کو ہی حصہ ملتا ہے, ہر ایک کا وہ میدان نہیں ہے. اس سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو گئی جو قرآن کریم کے اس جملے کا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اس جملے کا سہارا لے کر قرآن کی مکمل تعلیم اس کے اصول و قواعد سے حاصل کیے بغیر مجتہد بننا اور اپنی رائے سے احکام و مسائل کا استخراج کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کھلی گمراہی کا راستہ ہے. ٹھیک ہے, اپنی رائے سے نہیں ہم کر سکتے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے اور قرآن وہ کہتا ہے. ٹھیک ہے, جس نے ایسا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کری تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ٹھیک ہے, بغیر علم کے, بغیر سیکھے ہوئے, اس نے ایسے ہی عربی زبان کی بنیاد پر کہ ہاں بھائی مجھے تو عربی آتی ہے, میں نے عربی بھی سیکھ لی ہے, تو اب میں عربی چونکہ آتی ہے تو میں قرآن کی عربی پڑھ رہا ہوں, اور میرا خیال یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ترجمہ تو اس کو سمجھ میں آ گیا ہے یا عربی تو اس کو سمجھ میں آ گئی ہے, اب وہ کہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے, تو ایسا شخص جو ہے وہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے, حدیث مبارکہ میں اس کے لیے جہنم کی وعید دی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو مفسرین جو ہوتے ہیں نا, تفسیر جو کرتے ہیں, یہ تفسیر بہت زیادہ علوم حاصل کرنے کے بعد کی جاتی ہے. ہم جو کر رہے ہیں نا یہاں پر, پچھلی کلاس میں آپ کو یہ بھی کہا تھا نا کہ یہ عاجز جو ہے وہ اس طرح کا کنونشنل, وہ جو معروف طریقہ ہوتا ہے علم دین حاصل کرنے کا, اس طریقے سے علم دین حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو بھائی ہم بیٹھ کر کے یہاں پر تفسیر نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ کو تفسیر کر کے نہیں بول رہے ہیں, ہم تو ایک تفسیر بہت بڑے عالم دین حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کری ہوئی ہے, ہم تو صرف اس تفسیر کو آپ کو سمجھا رہے ہیں. یہ عاجز تفسیر کر نہیں ہی رہا, تفسیر نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, بلکہ یہ درس تفسیر کر رہا ہے. اس کو یہ جو کلاس ہے نا, یہ کیا, یہ تفسیر کی کلاس ایکچولی نہیں ہے, وہ تو جگہ بچانے کے لیے, اور معروف جو ایک ورڈ یوز ہونا شروع ہو گیا لوگوں میں کہ جی تفسیر کی کلاس ہے یہ. ٹھیک ہے نا, وہ یہ تفسیر کی کلاس نہیں ہے, بہت کلیئرلی آپ کو بتا دیں, یہ تفسیر کی کلاس نہیں ہے, یہ درس تفسیر کی کلاس ہے. فرق ہے ان دونوں چیزوں میں. ٹھیک ہے, درس تفسیر کا مطلب کیا کہ جو تفسیر بڑے بڑے علماء نے کی ہوئی ہے اپنے علم کی بنیاد پر, رائے کی بنیاد پر نہیں, علم کی بنیاد پر, ہم صرف اس تفسیر کو پڑھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, بس ہم تفسیر نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اچھا چلیں اب آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 18 میں کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. ٹھیک ہے کہ عاد نے تکذیب کری, فکیف پس کیسا ہوا, کیف کا مطلب کیا ہوتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا کیف حالکم, تمہارے حال کیسے ہیں, یا تمہارا حال کیف حالک, تمہارا حال کیسا ہے نا, کافی تو بہت کامن سا جملہ عرب ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو انہوں نے سنا ہوتا ہے. تو کیف کا مطلب کیسا, ٹھیک ہے, ہاؤ. کانا عذابی, ہوا میرا عذاب. کانا کا ترجمہ ہوا سے یہاں پہ کر لیں گے, ہوا, ٹھیک ہے, عذابی میرا عذاب, ونذر اور میرا لڑکھڑ میرا کھڑکھڑانا. کھڑکھڑانا سے مراد کیا کہ میرا جو میری جو وارننگز ہیں, ٹھیک ہے نا, نذر سے یہاں پر ڈرانے کے لیے جو جو باتیں استعمال کی جاتی ہیں نا, تو ان کو نذر کہا جاتا ہے, وارننگز سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عاد نے بھی تکذیب کری میرے رسول کی, ٹھیک ہے نا, تو ان کے اوپر میرا عذاب پھر کیسا آیا, اور میری جو وارننگز ان کو ملی تھی تو وہ کیسی ہوئی, ہے نا, کیسی وارننگز میں نے ان کو دی تھی. انا ارسلنا علیہم, انا بے شک ہم نے, ارسلنا بھیجا, علیہم ان پر, بے شک ہم نے بھیجا, رسالہ کہتے ہیں نا میسج کو, ٹھیک ہے, میسج وہ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ بھیجتے ہیں کسی کی طرف, تو اسی وجہ سے ارسال کرنا. اب یہ ارسال میں آپ ضروری نہیں ہے کہ کوئی لکھ کر کے میسج ارسال کریں, آپ کوئی چیز بھی تو ارسال کر سکتے ہیں نا, کوریئر کرتے ہیں, فار ایگزامپل آپ کسی کو کیک کوریئر کرتی ہیں, تو اس کے لیے بھی ارسال کا لفظ استعمال کرتے ہیں, کہ انہوں نے کیک ارسال کر دیا, انہوں نے کتاب ارسال کر دی. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی چیز جو بھیجی جائے تو اس کے لیے پھر رسالے کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے, صرف لکھی ہوئی چیز ضروری نہیں ہے کہ بھیجی جائے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے کہ ہم نے بھیجا ان کے اوپر ریحن, ہوا, ریح ہوا کو کہتے ہیں, سرسرن, تند, یعنی بہت ہی سرسراتی ہوئی ہوا, جس طرح کہتے ہیں نا بہت تیز جو ہوا ہوتی ہے, تو باقاعدہ اس سے سرسر کی آواز نکل رہی ہوتی ہے اس ہوا سے. ٹھیک ہے, کبھی آپ نے اگر سنا ہو آندھی کی آواز جیسی ہوتی ہے, یا تو بہت ہی تند اور تیز ہوا, فی یوم نحس مستمر. یوم نحس, نحس جس کو ہم نحوست کہتے ہیں, منحوس, ٹھیک ہے, یعنی بہت ہی بری. تو یوم نحس یعنی منحوس دن میں, فی کا مطلب ہوتا ہے میں, اور یوم نحس منحوس دن میں, مستمرن, مستمرن کا لفظ یہاں پر جو استعمال ہوا ہے وہ استمرار. اچھا, یہاں پر بھی بلکہ مستمر کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا جیسے کہ پیچھے استعمال ہوا تھا. کسی کو یاد ہے پیچھے مستمر کا لفظ کس کانٹیکس میں استعمال ہوا تھا؟ اسی صورت میں ابتدا میں مستمر کا لفظ استعمال ہوا تھا, تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اس لفظ کے استعمال کا, یہ بتا سکتا ہے؟ صورت تو امید ہے کہ آپ کے سامنے ہوگی, قرآن کا مصحف تو سب کے گھر میں ہوتا ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر, ہے نا, کہ جب بھی وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, کوئی معجزہ دیکھتے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں, یقولوا, وہ کہتے ہیں سحر مستمر, یہ تو ایک گزر جانے والا جادو ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی جادو جو ہوتا ہے نا وہ پرماننٹ نہیں ہوتا, جادو کا اثر کریٹ ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر میں وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک ختم ہو جانے والا جادو ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی جو لفظ مستمر ہے وہ بھی گزر جانے والے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, حالانکہ مستمر کا ایک اور بھی مطلب ہوتا ہے جاری رہنا, استمرار جس چیز کے اندر ہو, دوام ہو, اس کو بھی مستمر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ گزر جانے کے معنی میں استعمال ہوا کہ فی یوم نحس مستمر, کہ ہم نے ان کے اوپر ایک تند و تیز ہوا بھیجی منحوس گزر جانے والے دن کے اندر، یعنی وہ نحوست کے جو دن تھے نا وہ گزر گئے، چلے گئے، ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کی تفسیر یہ بھی بنتی ہے جو ہمارے مشائخ نے، ہمارے یعنی مفسرین نے کری ہے، وہ یہ بھی کہ یہ جو مستمر کا معنی ہے یہاں پر، وہ اس معنی میں بھی استعمال ہو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو منحوس دن تھے نا ان لوگوں کے اوپر جو آئے، تو یہ منحوس دن جو ہیں ان میں استمرار ہوا، یعنی یہ ان کے اوپر دائمی ہو گئے. کیسے دائمی ہو گئے؟ کہ جب یہ عذاب آیا تو عذاب آنے سے ان کی موت واقع ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن موت کے بعد ان کے اوپر پھر عذاب شروع ہو گیا، عالم برزخ والا عذاب، ہے نا، کیونکہ یہ تو کافر تھے نا، تو مرنے کے بعد ان کو سکون تو نہیں ملے گا، اطمینان تو نہیں ملے گا، مرنے کے بعد تو ان کے اوپر قبر کا عذاب شروع ہو گیا. تو اب دنیا کے عذاب سے یہ مرے، برزخ کا عذاب شروع ہو گیا. جب برزخ کا عذاب ختم ہوگا تو پھر کون سا عذاب شروع ہو جائے گا؟ یوم محشر کا عذاب شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کافر کے اوپر جو میدان حشر کے اندر واقعات پیش آئیں گے وہ بھی اس کے لیے عذاب ہی ہوں گے، ہے نا، وہ بھی عذاب ہوں گے. تو سورہ نجم کی تفسیر آپ کی کلاس میں تو خیر نہیں چل رہی، لیکن وہ جو منافقین کا ذکر ہے کہ جب ایمان والے پل صراط کے اوپر چڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو منافقین جو تھے نا اس دنیا کے اندر، جو ایمان والوں کے ساتھ ساتھ رہتے تھے لیکن کافر ہوتے تھے اندر سے، اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو وہ منافقین بھی ایمان والوں کے ساتھ کوشش کریں گے کہ پل صراط کے اوپر چڑھ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ پل صراط سے ہی ہوتے ہوئے جنت میں جائیں گے، رائٹ، تو پل صراط پہ چڑھنا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے، تو یہ کوشش کریں گے ہم بھی پل صراط پہ چڑھ جائیں. لیکن ان سے کیا کہا جائے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ تم تو پیچھے پلٹ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، وہاں پر سے نور لے کر کے آؤ، وہ نور تمہیں پل صراط کے اوپر چلنے میں گائیڈ کرے گا، ٹھیک ہے نا. پل صراط تو تاریکی میں ہوگا، بالکل تاریک، ٹھیک ہے نا، وہاں پر کوئی نہیں چل سکتا سوائے جس کے پاس نور موجود ہو، یعنی ٹارچ، باقاعدہ ٹارچ موجود ہو نا، وہی اس ٹارچ کی روشنی میں پل صراط پہ چل سکے گا. ایمان والوں کو تو وہ نور مل جائے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن منافقین کو تو وہ نور نہیں ملے گا. تو وہ کہیں گے بھائی ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو اپنا، تاکہ ہم بھی اس نور کے ساتھ پل صراط پہ چل سکیں. تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ واپس پلٹ جاؤ، میدان حشر میں واپس جاؤ، وہاں سے نور لے کر کے آؤ، کیونکہ نور تو وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا. فلتمسوا نورا، ٹھیک ہے، تو جب یہ پیچھے پلٹیں گے نا نور لینے کے لیے، تو اس وقت کیا ہوگا کہ ایک دیوار بن جائے گی ان کے اور ایمان والوں کے درمیان، ایک دیوار بن جائے گی، ٹھیک ہے نا، بسور لہو باب، ایک سور بن جائے گی، دیوار بن جائے گی، ٹھیک ہے نا. اس دیوار کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باطنہ فیہ رحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، کہ اس دیوار کا جو اندر کا ایریا ہوگا، کیونکہ یہ دیوار نا جیسے کہ ایک فورٹریس ہوتا ہے، فورٹریس کی دیوار، یہ اس طرح کی دیوار ہوگی، تو اس فورٹریس کے اندر کا جو ایریا ہوگا وہاں پر جنت ہوگی، اور اس کا جو باہر کا ایریا ہوگا، اس قلعے کے باہر کا جو ایریا ہوگا وہاں پر کیا ہوگا؟ من قبلہ العذاب، وہاں پر تو عذاب چل رہا ہوگا. تو باہر کا ایریا کیا ہے؟ میدان حشر، ٹھیک ہے نا، یعنی میدان حشر میں عذاب چل رہا ہوگا کفار کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ جو کافر ہیں دنیا کے اندر عذاب ان کے اوپر آیا، ریحن سرسر والا عذاب، پھر مر گئے، عالم برزخ کے اندر عذاب شروع ہو گیا، پھر عالم برزخ سے قیامت کے دن جب یہ سور پھونک کر کے اٹھائے گئے تو میدان حشر میں پہنچے، وہاں کا عذاب ان کے اوپر چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر وہاں پہ جب حساب کتاب وغیرہ سارا ختم ہوگا تو وہاں سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ اگلی ڈیسٹینیشن کیا ہوگی؟ جہنم. یہ لوگ جہنم میں کیسے جائیں گے؟ یہ لوگ جہنم میں، یعنی کافر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ایمان کے اوپر موت عطا فرمائے، ورنہ تو مسلمان زندگی گزارنا مسلمان کی حیثیت سے یہ اہم نہیں ہے. اہم سے مراد یہ کوئی فائنل سکسیس نہیں ہے کہ ہم نے زندگی مسلمان کے طور پر گزاری تھی تو جنت میں چلے جائیں گے. نہیں, موت اسلام پر آنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو موت کا تو ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ ہماری موت اسلام پر آئے گی کہ نہیں آئے گی. اس وجہ سے جب بھی ایسی بات ہو فوراً اللہ تعالیٰ سے ایک لمحے کے لیے رجوع کر کے یہ دعا کرنی چاہیے دل میں کہ اے اللہ مجھے ایمان پہ خاتمہ عطا فرما, خاتمہ بالخیر عطا فرما, تبھی تو جائیں گے جنت میں. ورنہ کوئی تھوڑی جائیں گے جنت میں کہ بھی ساری زندگی میں نے قرآن پڑھا تھا اور نمازیں پڑھی تھی جس وجہ سے مجھے جنت میں بھیج دیں. نہیں, خاتمہ بالخیر ہوگا تو جنت میں جائیں گے, اور اس کی کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو کافر ہوں گے جن کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا, ٹھیک ہے. کافر کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے قیامت کے دن؟ کافر کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ جس کی موت ایمان پر نہیں ہوئی وہ کافر ہے. نام سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا تو نام مسلمانوں والا تھا یا نام کافروں والا تھا اس وجہ سے کافر ہے. نہیں, موت ایمان پر ہوئی نہیں تھی تو وہ کافر ہے, ٹھیک ہے. تو کافر کیسے جائیں گے جہنم کے اندر؟ کافر پل صراط کے اوپر سے گر کر کے جہنم میں نہیں جائیں گے, کیونکہ کافر نے تو پل صراط کے اوپر چڑھنا ہی نہیں ہے. کافر پل صراط پر نہیں چڑھے گا, وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ پھر وہ جائے گا ڈائریکٹ میدان حشر سے, ڈائریکٹ جہنم کے دروازوں کے تھرو جائے گا, ٹھیک ہے نا, جو کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے تھرو کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو ان کا جو نحس فی یوم نحس مستمر, اس کی ایک تفسیر کیا ہے کہ ان کے اوپر جو منحوس دن ہے نا, یہ دن کنٹینیو ہوتے رہیں گے, جہنم تک چلتے رہیں گے ان کے یہ یوم نحس مستمر, ٹھیک ہے. کسی کو کوئی سوال ہے اس پر؟ آگے چلیں. تنزع الناس کأنهم اعجاز نخل منقعر, تو اس ریحن سرسن نے کیا کیا؟ تنزع الناس, اکھاڑ پھینکا انسانوں کو, ٹھیک ہے, اکھاڑ دیا. یعنی یہ جو زمین کے اوپر کھڑے ہوتے تھے نا, بہت پاورفل اور لمبے چوڑے قسم کے لوگ ہوتے تھے, تو ان کو اکھاڑ پھینکا, ٹھیک ہے. اس اچھا ایک منٹ ذرا ہولڈ کیے گا, ہماری طالبات کے امتحانات چل رہے ہیں, ان کو ایگزامینیشن پیپر بھیجنا ہے. جی معذرت, ریزیوم کریں اس کو. تو نتارے شاد فرماتے ہیں تنزع الناس کہ اس ریحن مستمر نے, سوری ریحن سرسرن نے ان لوگوں کو اکھاڑ پھینکا, ٹھیک ہے, اپنی جگہ سے. پل صراط میں مسلمان اور منافق ہوں گے, تو منافق بھی کافر ہیں نا؟ نہیں, یہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پل صراط پر منافق نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. انہوں نے پرائیویٹلی یہ میسج یہاں پہ لکھا ہے, تو آپ باقی لوگ نہیں پڑھ سکتے اس کو. تو انہوں نے لکھا ہے کہ پل صراط پر مسلمان اور منافق ہوں گے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ پل صراط کے اوپر منافقین کو نہیں چڑھنے دیا جائے گا, بلکہ ان سے کہا جائے گا کہ تم پیچھے لوٹ جاؤ, یعنی میدان حشر میں واپس چلے جاؤ, ٹھیک ہے, وہاں سے نور لے کر کے آؤ, پھر تم پل صراط پہ چڑھ سکو گے. تو جب وہ پیچھے جائیں گے نا, تو پھر ان کے اور ایمان والوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی. اب یہ واپس نہیں آ سکیں گے, بلکہ میدان حشر میں ہی پھنس جائیں گے. میدان حشر میں اس وقت کون لوگ رہ جائیں گے؟ صرف کافر رہ جائیں گے اور یہ منافق بھی پھر انہی کے درمیان جا کے مل جائیں گے, انہی یعنی جب یہ واپس جائیں گے تو وہاں پر کافر جو پورے کافر تھے, یعنی اوپر سے بھی کافر ہوتے تھے اور اندر سے بھی کافر ہوتے تھے, تو وہ لوگ پہلے سے وہاں موجود تھے, تو اب یہ منافقین اپنی اصل پہ لوٹ جائیں گے یعنی کافروں کے درمیان, ٹھیک ہے, تو یہ کھلے صراط پر نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے, یہ جہنم کے دروازوں کے تھرو پھر جہنم کے اندر جائیں گے. یہ سورہ اعراف کے اندر جو آج کل ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں دوسری کلاس کے اندر, تو اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں تفصیلات. کأنہم اعجاز یا یہ کہ شاید وہاں پہ اگر نہیں بھی لکھی ہوئی تھی تو یہ پھر سورہ نجم, سوری سورہ حدید کی تفسیر کے اندر آپ کو مل جائے گا. کأنہم اعجاز نخل منقعر, ٹھیک ہے, تو کیسے اکھاڑ کر کے پھینکیں گے انسانوں کو, کأنہم گویا کہ وہ یا جیسے کہ وہ, اعجاز کا مطلب ہوتا ہے درختوں کے تنے, ٹرنکس آف دا ٹریز, نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو, تو کھجور کے درخت کے تنے منقعر کا مطلب کیا کہ اکھڑے ہوئے, ٹھیک ہے نا, جیسے کھجور کا بہت بڑا سا درخت جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا, اب اگر وہ بہت تیز ہوا کی وجہ سے اپنی جڑ سے اکھڑ کر کے زمین کے اوپر پڑا ہوا ہو تو اس کو کہیں گے اعجاز نخل منقعر, ٹھیک ہے, اکھڑا ہوا کھجور کا تنا, ایسے لگتے تھے یہ لوگ کیونکہ یہ بہت لمبے چوڑے تھے, ٹھیک ہے, کھجور کا جو بہت بڑا سا درخت ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی لمبا چوڑا سا ہوتا ہے. منقعر کا مطلب اکھڑی ہوئی, اکھڑا ہوا, ٹھیک ہے, اپ روٹیڈ جس کو کہیں گے. فکیف کان عذابی ونذر, پھر اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتے ہیں اسی بات کو کہ پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا, یعنی میں نے جو ڈرایا تھا نا یہ گیدڑ بھبکی نہیں تھی. گیدڑ بھبکی پتہ ہے نا اردو میں ایک محاورہ ہوتا ہے گیدڑ بھبکیاں کرنا, یعنی کسی کو نا ایسی ڈرانا, حقیقت میں کچھ نہیں کرنا, بس ایسی ڈرانا خامخواہ کرنا, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ڈرانا ایسا نہیں ہے, میرا ڈرانا حقیقت میں ہے. آئی ایم ویری ویری سیریس اباؤٹ اٹ کہ اگر تم بات نہیں مانو گے تو میں جس چیز سے تمہیں ڈرا رہا ہوں نا تو وہ چیز تمہارے اوپر آئے گی, آ کے رہے گی, تم بچ نہیں سکتے اس سے, ٹھیک ہے. تو کئی فکان عذابی و نذر, میرا عذاب اور میرے نذر جو ہے نا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ اوائڈ کرنے والی چیز نہیں ہے, نظر انداز کرنے والی چیز نہیں ہے یہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تو تحقیق کہ ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے, بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا, ٹھیک ہے. یہاں پر جو لفظ سوچنا استعمال کیا گیا نا, یہ سوچنا بھی وہی نصیحت حاصل کرنے کی میننگ میں ہے, ٹھیک ہے. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُر, ثمود نے جھٹلایا بِالنُّذُر میری وارننگس کو, ٹھیک ہے نا, میرے جو ڈر سنائے تھے میرے پیغمبروں نے, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی کسی کو ڈر نہیں سنائے, ٹھیک ہے نا, بلکہ پیغمبروں کے واسطے سے ڈر سنائے نا. پیغمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کو پڑھ کے پیغمبری تو سناتے ہیں نا, ٹھیک ہے, اور پیغمبر پھر اپنی طرف سے بھی اس کی ایکسپلینیشنز بھی دیتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس طریقے سے تمہیں ڈرا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو سمود نے بھی ان پیغمبروں کی تکذیب کری جو کہ میرے وارننگز ان کو دے رہے تھے, ٹھیک ہے. فقالو, پس انہوں نے کہا, ابشرم منا واحدا نتبعہ, عجیب بات کہی انہوں نے, عجیب بات, ٹھیک ہے, کہ ابشرن آ کیا ہے, کیا, یہ جو آ ہے یہ حمزہ استفہامیہ ہے, کوشچن کرنے کے لیے ایک حمزہ بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں, اس کو حمزہ استفہامیہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آ کیا, بشرن ایک بندہ بشر, ایک آدمی, مننا ہمارے درمیان, واحدن اکیلا, نتبعہ ہم اس کی اتباع کریں, ٹھیک ہے, یعنی ہمارے درمیان ایک بندہ بشر, ہم سب کے سب اس کی اتباع کریں, اس ایک کی اتباع کریں, ٹھیک ہے. اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کہے وہ ہم کریں, وہ جو کرے ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے وہی کریں, رائٹ, اس کی اتباع کریں. اتباع کا مطلب یعنی ٹرانسلیشن جو ہے وہ فالو کرنا بنتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں اطاعت بھی شامل ہو جاتی ہے اور کسی کے نقش قدم پر چلنا بھی شامل ہو جاتا ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. تو کیا ہم اس کی اتباع کریں؟ انا اذن لفی غلال یوں و سغر, انا بے شک ہم, اذن اس وقت, یعنی اگر ہم اس ایک بندے کی اتباع کریں گے نا تو پھر تو ہم اس وقت لفی غلال و سغر, تحقیق کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے, اور سور یعنی یعنی دیوانگی, سودا, یہ سودا میں جو لکھا نا سودا میں, غلطی میں پڑے اور سودا میں, تو سودا سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ سودا سلف والا سودا نہیں, جو کہ ہم مارکیٹ سے سودا سلف لے کر کے آتے ہیں, وہ نہیں, بلکہ سودا کا مطلب نشہ, ٹھیک ہے, شراب پی کر کے بندہ جو مدہوش ہو جاتا ہے, نشے میں ہو جاتا ہے نا, تو اس کو سودا کہتے ہیں. وہ ایک سودا کے جو بالی پہ ہوا شور قیامت, خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے, تو ایک شاعر گزرے تھے برے صغیر کے اندر بہت پہلے, ٹھیک ہے, تو ان کا تخلص بھی تھا سودا, ٹھیک ہے, کہ جی میں تو بس محبت میں مدہوش رہتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے اس ایک پیغمبر کی بات مان لی اور ہم نے اس کی اتباع شروع کر دی تو گویا کہ ہم تو گمراہ ہو گئے اور ہم تو دیوانے ہو گئے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بندے کی بات ماننی شروع کر دی ہم سب نے, ٹھیک ہے. جیسا کہ آج کل بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک نیک بندہ ہوتا ہے, وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے, تو جب لوگ اگر کوئی اس کی بات مان لیتا ہے نا تو دوسرے اس کو تانے دیتے ہیں کہ تم نے اس کی کیسے بات مان لی, تم نے ایک بندے کی بات مان لی. You should have used your own knowledge. You should have used your own intellect. ٹھیک ہے بھائی, وہ ایک نیک بندہ ہے, اللہ تعالیٰ کا پیغام دے رہا ہے, ہم اس کی بات کیوں نہ مانیں؟ نہیں 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 نہیں, تم نے خود سے فیصلے کرنے چاہیے تھے, تم کسی ایک کی بات کیوں مان لو؟ کرتے ہیں نا ڈسکرج, ہے نا بھائی, اس بندے کو دیکھا جائے گا. اگر وہ بندہ جو ہے وہ سچ بات کر رہا ہے, حق بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی بات ماننا ضروری ہے, یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, اور وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ, تمہارے درمیان جو اولی الامر لوگ ہیں یعنی علم والے لوگ ہیں, سچے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, جو کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق تمہیں گائیڈ کرتے ہیں, ان کا حکم ماننے کا بھی اللہ نے حکم کیا ہے قرآن کے اندر. اس آیت کو قرآن سے نکال تو نہیں سکتے نا, ٹھیک ہے. تو جب اولو الامر کی کوئی اطاعت کرتا ہے, علماء اور مشائخ, ٹھیک ہے نا, اصل میں اولو الامر کی تفسیر کیا ہے کہ جو دین حق کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو حکم کرتے ہیں کہ تم ایسے کرو, تو لوگوں کے اوپر واجب ہے ان کا حکم ماننا. تو جب لوگ اگر علماء کی بات مانتے ہیں تو دوسرے لوگ ان کو کہتے ہیں تم نے اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کری, ہے نا, تم نے دوسروں کی کیوں بات مان لی, یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ہے نا. حالانکہ اگر سوچا جائے تو وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس کی بات کیوں مان لی, تمہیں تو میری بات ماننی چاہیے, میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بات نہ مانو, ہے نا. تو یہ اگر آپ اس کی بات مان لیں گے جو کہ آپ کو منع کر رہا ہے اس کی بات ماننے سے, تو یہ بھی تو آپ کسی اور کی بات مان رہے ہیں نا, ہے کہ نہیں ایسا؟ جب کوئی کسی کو منع کرتا ہے کسی کی بات ماننے سے تو وہ اصل میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے اس کی بات کیوں مان لی, تمہیں تو میری بات ماننی چاہیے تھی. لیکن الفاظ کیا استعمال کرتے ہیں کہ تمہیں اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے تھی, ہے نا, کیونکہ یہ الفاظ بڑے اچھے لگتے ہیں انسان کو, ہاں 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 مجھے تو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے تھی, ہے نا. لیکن اصل میں وہ جو کہہ رہا ہے نا آپ کو اپنی عقل استعمال کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی اصل میں کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں تم میری بات مانو, لیکن دھوکے میں وہ یہ عقل کا لفظ استعمال کر رہا ہے. یہ عقل کا لفظ جو استعمال کر رہا ہے نا, یہ صرف دھوکہ دے رہا ہے وہ اصل میں, ٹھیک ہے نا, کہ تمہیں اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے, ہے نا. اسی وجہ سے وہ کچھ لوگ ہیں نا, وہ غیر مقلد جن کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم امام ابو حنیفہ کی کیوں مانتے ہو, تو تم مولویوں کی کیوں مانتے ہو، تمہیں تو قرآن اور حدیث کو خود سے پڑھنا چاہیے، خود سے سمجھنا چاہیے اور خود سے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، ہے نا؟ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو اور خود سے اس کے اوپر عمل کرو، ٹھیک ہے؟ تو جو سننے والے مسلمان ہوتے ہیں، ہے نا، ہمارے جیسے بھولے بھالے مسلمان، تو ہمیں یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ ہاں، ہمیں تو خود سے قرآن اور حدیث پڑھنا چاہیے اور خود سے اس کے اوپر سمجھ کر کے عمل کرنا چاہیے، ہم مولویوں کی بات کیوں مانیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں اس بات کو سن کر کے، ٹھیک ہے؟ لیکن اصل میں وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے، حقیقت کیا ہوتی ہے اس بات کی؟ جی ذرا آپ ہی بتا دیں، کیونکہ ابھی تو 15 شعبان کا دن بھی ہے نا، تو اس 15 شعبان کے پیچھے بہت سارے لوگ ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں 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 15 شعبان تو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ تو بدعت ہے، ہے نا؟ تو بتائیں نا ذرا، یہ لوگ جو 15 شعبان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن اور حدیث سے خود سے بات کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو، اصل میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ذرا کوئی بتا دے، ادھر سپیل آؤٹ کر دیں ان کا بھی کیا اصل میں میسج ہوتا ہے؟ نفس پرستی، اتنے مشکل الفاظ نہ کریں نا، جو بات سمجھائی جا رہی ہے اسی بات کو ہی آگے بڑھائیں نا. ابھی آپ کو ایک مثال دی نا، اس مثال کے مطابق جواب دینا چاہیے نا. یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم مولویوں کی بات کیوں مانتے ہو، تم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، اچھا امام شافعی سے ویسے ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہے، ان کو امام ابو حنیفہ سے سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن امام ابو حنیفہ سے سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، اور جو اس دور کے علماء کرام ہیں ان سے مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم مولویوں کی کیوں بات مانتے ہو، تمہیں قرآن اور حدیث کی بات ماننی چاہیے، تمہیں قرآن اور حدیث پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. تو اصل میں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اصل میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے علماء کہہ رہے ہیں کہ بدعت ہے، دیٹس واٹ دے ایکچولی مین. ہمارے علماء کہہ رہے ہیں کہ بدعت ہے. آپ نے بھی اس کو پھر تھوڑا کمپلیکیٹڈ بنا دیا. ہاں ایگزیکٹلی، کہ ہماری بات مانو، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ ان کی کیوں بات مانتے ہو، تم میری بات مانو، تم ہماری بات مانو، ہے نا؟ اصل میں تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن الفاظ کیا استعمال کر رہے ہیں دھوکے کے لیے، الفاظ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو مانو، قرآن اور حدیث کو پڑھو اور اس کو سمجھو اور اس کو مانو، اس کے اوپر عمل کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ دھوکا ہے، پکا دھوکا ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے. یہ کیوں فریب ہے، کیوں جھوٹ ہے؟ اس لیے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں جو خود علماء نہیں ہیں، وہ قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط کر ہی نہیں سکتے، وہ تو مسائل کا استنباط کر ہی نہیں سکتے قرآن اور حدیث سے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیسے قرآن اور حدیث کو مانیں گے؟ ان کو بھی تو کسی مولوی کے پاس ہی جانا پڑے گا نا، ان کو بھی تو کسی عالم کے پاس ہی جانا پڑے گا نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہمارے پاس آؤ، ہم عالم ہیں نا، ہم تمہیں سمجھائیں گے قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا؟ فار دس دے آلسو سے شو ریفرنس، فار دس دے آلسو سے شو ریفرنس، ٹھیک ہے نا؟ کس کے بارے میں؟ دس سے مراد 15 شعبان کہہ رہی ہیں یا کچھ اور کہہ رہی ہیں؟ دے آلسو سے شو ریفرنس، ہے نا؟ تو جو عوام الناس کے لوگ ہوتے ہیں، عامی اور جاہل، جیسے کہ ہم سب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن اور حدیث کے اندر تو ہم جاہل ہی ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کہاں سے ریفرنس دکھائیں گے؟ عوام کے پاس تو ریفرنس نہیں ہوتا، عوام کے پاس تو یہ ساری ڈیٹیلز نہیں ہوتی، اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، اس نے تو اپنے گھر کے کام کرنے، آپ جیسے خواتین ہیں، آپ نے تو گھر کے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہاں سے ریفرنس دکھائیں گے جی قرآن اور حدیث سے؟ اگر وہ علماء کے پاس جا کر کے پوچھیں کہ جی آپ ہمیں ریفرنس دکھائیں، تو علماء ان کو جواب دیں گے، عوام الناس تو ان کو جواب نہیں دے سکتی نا. تو ہوتا یہی ہے، عوام الناس کہتی ہے اچھا جی میرے پاس ریفرنس نہیں ہے، تو چلو تم ہی ٹھیک کہہ رہے ہو گے پھر، وہ ان کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں، چلو جی تم ہی ٹھیک کہہ رہے ہو گے پھر، ٹھیک ہے؟ تو علماء سے پوچھ رہے ہیں ریفرنس دکھاؤ تو علماء پر ریفرنس بتائیں گے نا. ٹھیک ہے, تو اب 15 شعبان کے اوپر ریفرنسز کیا ہیں؟ الحمدللہ بہت سارے ریفرنسز ہیں. ٹھیک ہے نا, باقاعدہ عقلی دلیلیں بھی ہیں اور نقلی دلیلیں بھی ہیں. ٹھیک ہے نا, ہر طرح کی دلیلیں موجود ہیں 15 شعبان کے اوپر, لیکن وہ تو علماء بتائیں گے نا ان کو. لیکن یہ تو علماء کو چھیڑتے ہی نہیں ہے نا, یہ تو عوام کو چھیڑتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ عوام کے پاس ریفرنسز نہیں ہے. ٹھیک ہے, جبھی تو وہ عوام ہے, اگر ان کے پاس ریفرنسز ہوتے تو وہ عوام نہیں ہوتے, وہ تو خواص ہو جاتے, وہ تو علماء ہو جاتے. ٹھیک ہے, تو اب کل بھی نا جس آجز نے جب بھیجا نا وہ 15 شعبان کے اوپر جو میسج بھیجا تھا دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ تھا, تو آگے سے نا لوگ یہ 15 شعبان تو بدعت ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ اب وہ کسی غیر مقلد کا لکھا ہوا مضمون بھی اٹھا کے بھیج دیا کسی نے مجھے. ٹھیک ہے نا, اور وہ اس میں کہتا کیا ہے, وہ آخر میں کہتا ہے کہ یہ تو شیعوں کا تہوار ہے. ٹھیک ہے, اس آرٹیکل کے آخر میں اس نے لکھا ہے غیر مقلد نے 15 شعبان کی نفی کرتے ہوئے کہ یہ تو بدعت ہے اور یہ تو کہیں سے اس کو کوئی ثابت نہیں ہے, اور اصل میں تو یہ شیعوں کا تہوار ہے. شیعہ جو کہ یہ جو شب برات کہتے ہیں نا, برات, تو کہتا ہے کہ برات جو ہے نا یہ تو تبرہ سے ملتا ہے. یہ لفظ تبرہ کا مطلب پتہ ہے, برا بھلا کہنا, گالیاں دینا. تو یہ جو شیعہ ہے نا یہ صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی صحابہ کرام کو یہ برا بھلا کہتے ہیں. تو اس نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ جو 15 شعبان کا جو لوگ مناتے ہیں نا, یہ اصل میں تو شیعوں کا تبرہ ہے. یہ تو 15 شعبان کو صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرتے تھے, اس وجہ سے اس کو یہ لوگ شب برات کہتے ہیں. بالکل, یعنی ہوتا نا جہالت کی بھی حد ہوتی ہے, کوئی بالکل جاہل انسان اس قسم کا اس نے اٹھا کر, اور وہ خوب ساری حدیثیں اور قرآن کی آیتیں, یعنی بات کچھ ہو رہی ہے, کوٹ کچھ اور کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اب عوام جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ان باتوں کو, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہہ کیا رہا ہے یہ بندہ. ٹھیک ہے, تو اب سارے کے سارے لگے ہوئے, ہاں جی یہ تو بدعت ہے, ہاں جی یہ تو کہیں سے اس کی دلیل کوئی نہیں ہے, اور یہ نہیں ہو. ایسی خام خواہ کہ پیسا نہیں چھوڑنا ان لوگوں نے. بہرحال الحمدللہ اس کے اوپر تفصیلی ہم نے بھی بیانات کیے ہوئے ہیں ویب سائٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, 15 شعبان کی کیا حقیقت ہے. ٹھیک ہے, تو چاہیے کہ اس طرح کی تفصیلات کو سن لیں اگر آپ کو بھی اس ایسے لوگ پریشان کر رہے ہیں تو. آسانی سے نہیں ان کی بات ماننے کی چاہیے. چلیں, کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا, روکتے ہیں, باقی ان شاء اللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد